بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ سامعین، ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا قرآن اور زندگی، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایٹمی معاہدے میں واپسی میں دیر کی تو ناکامی کا خمیازہ بھی خود ہی اٹھائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ماضی کی حکومتوں پر ملک کو دیوالیے کے قریب پہنچا دینے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں مسلسل تیزی آ رہی ہے، اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے امریکی صدر جو بائیڈن کے توہین آمیز بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک قاتل دوسرے کو قاتل قرار دے رہا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایٹمی معاہدے میں واپسی میں دیر کی تو ناکامی کا خمیازہ بھی خود ہی اٹھائے گا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمال وندی نے ایٹمی معاہدے میں واپسی کے سلسلے میں امریکہ کے لیت و لال اور تاخیر کی وجوہات کے بارے میں کہا کہ اس کا تعلق امریکہ کی سامراجی سوچ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے دونوں سیاسی دھڑے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں رہے۔ بہروز کمال وندی کا کہنا تھا کہ امریکہ کے موجودہ حکمران ٹولے کا خیال ہے کہ ایران پر اب بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اگر عقل سے کام لیں اور حساب کتاب کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ڈالا جانے والا دباؤ بھی غیر مؤثر رہا ہے۔ دوسری جانب اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے پر یک طرفہ عمل درآمد نہیں کرے گا۔ اپنے ایک انٹرویو میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے تصدیق شدہ عالمی دستاویز ہے، لیکن امریکہ نے نہ صرف یہ کہ اس پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتا آیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ماضی کی حکومتوں پر ملک کو دیوالیے کے قریب پہنچا دینے کا الزام لگایا ہے۔ عمران خان نے یونیورسٹی آف مالاکنڈ میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ گزشتہ 30 سال میں ملک کی دولت مسلسل لوٹی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کا پیسہ چوری کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ عمران خان نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اپنی حکومت کی کارکردگی بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گزشتہ 2.5 برس میں قرضوں پر 6.2 کھرب کا سودا 6.2 کھرب کا سود واپس کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا تھا، لیکن انہوں نے دوست ملکوں کی مدد سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ملک دیوالیہ ہو جاتا تو روپے کی قدر مزید گر جاتی اور مہنگائی بڑھ جاتی۔ انہوں نے یہ بات ایسی حالت میں کہی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھا دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے کہ امن کے لیے پہل کرنا ہندوستان کی ذمہ داری ہے۔ جنگ آن لائن کی رپورٹ کے مطابق خطے کی صورتحال پر بیان دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جمود کی فضا ختم کرنے کی ذمہ داری ہندوستان پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کشمیر سمیت تمام مسائل کے حل کی غرض سے گفتگو کا ماحول پیدا کرنے کے لیے تیار ہے تو پاکستان مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ قیام امن کی کوششیں اس وقت تک برابر ثابت نہیں ہو سکتے جب تک دونوں ممالک کی قیادت دلی طور پر رضامند نہ ہو۔ پاکستان میں بھی کورونا کے پھیلاؤ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق مختلف علاقوں میں کورونا کے 3,449 نئے مریضوں اور 40 اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 6,19,259 ہے، جن میں سے 13,757 افراد موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں اور 5,78,314 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 27,188 ہے، جن میں سے 2,064 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں مسلسل تیزی آ رہی ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے جمعے کو جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق کورونا کے 39,726 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,15,20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ملک کی 31 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا سے متاثرین میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے مزید 154 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,59,400 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق کورونا کے مزید 20,654 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 1,10,85,700 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اب تک 3,93,39,000 سے زیادہ شہریوں کو کورونا کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے امریکی صدر جو بائیڈن کے توہین آمیز بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قاتل ایک قاتل دوسرے کو قاتل قرار دے رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے امریکی صدر جو بائیڈن کے توہین آمیز بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں وہی کہیں جیسے وہ خود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں امریکی صدر کے لیے نیک خواہشات چاہتا ہوں، مگر اتنا ضرور ہے کہ ایک قاتل دوسرے کو قاتل قرار دے رہا ہے۔ ولادیمیر پوتین نے کہا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھی امریکیوں جیسے ہیں، جبکہ روسیوں اور امریکیوں میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ روسی صدر نے رشیا 24 ٹی وی چینل سے گفتگو میں اعلان کیا کہ میں اپنے امریکی ہم منصب کو ایک ایسے براہ راست تعمیری مذاکرے کی دعوت دیتا ہوں جس میں ہونے والی گفتگو کو روس، امریکہ اور دیگر ملکوں کے عوام بھی سن سکیں۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے شہر معارب کے مغرب تک پہنچ گئی ہے، جہاں وہ سرواہ اسٹریٹجک علاقے کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ الاخبار کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے المشجع اور العطیف کے شمال میں واقع الکسارا کے مشرقی علاقے نیز الملبودہ کو آزاد کرا لیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان علاقوں کو آزاد کرائے جانے سے المشجع کا پورا محاذ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سعودی اتحاد کے قبضے سے 17 فوجی ٹھکانوں کو بھی آزاد کرا لیا ہے اور ایدات الرا اور اتلعہ میں سعودی اتحاد کے اعلی کار فوجیوں کا محاصرہ تنگ تر کر دیا ہے۔ شامی وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس سے وابستہ عناصر شام کے تیل کے ذخائر کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا رویہ بالکل چوروں جیسا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق شامی وزیر پیٹرولیم بسام تاما نے کہا ہے کہ مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں میں تیل سے مالا مال 90% علاقوں پر امریکہ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ان علاقوں میں ترکی اور خود سے وابستہ دہشت گردوں کے تعاون سے شام کے تیل کی لوٹ مار اور تیل سے مالا مال ان علاقوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شام کے ان علاقوں پر ایک عرصے سے امریکہ، ترکی اور ان سے وابستہ دہشت گرد عناصر کا قبضہ ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ شام کی حکومت نے بارہا تاکید کی ہے کہ شمالی اور شمال مشرقی شام کے علاقوں میں امریکہ اور ترکی کے فوجیوں اور ان سے وابستہ تمام عناصر کی موجودگی شام کے اقتدار اعلی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سامیہ حسن سولوہو تنزانیہ کی پہلی مسلمان باپردہ صدر بن گئی ہیں۔ تنزانیہ کے آئین کے مطابق محترمہ سولوہو صدر ماگوفولی کی باقی ماندہ مدت پوری ہونے تک ملک کی صدر رہیں گی۔ صدر ماگوفولی کا بدھ کے روز کورونا کے باعث انتقال ہو گیا تھا۔ 61 سالہ سامیہ حسن سولوہو کسی بھی افریقی ملک میں صدر کا عہدہ سنبھالنے والی پہلی خاتون ہیں۔ انہوں نے سن 2015 کے انتخابات میں ملک کا نائب صدر کا عہدہ انہوں نے سن 2015 کے انتخابات میں معاف کیجئے ان کو سن 2015 کے انتخابات میں ملک کا نائب صدر منتخب کیا گیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے، بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام قرآن اور زندگی، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. اور دعائے امام زمانہ کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ، شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم عجل ولیک الفرج. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن اور زندگی پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے، اور زندگی کا اہم موڑ ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا. اگر اس کے اعتبار سے ہم نے عمل نہیں کیا تو ہماری زندگی بے معنی اور بے مقصد رہ جائے گی. خالق کریم نے انسانیت کو خلق کیا تاکہ انسانیت اس کی پرستش کرے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر لے. خداوند عالم چاہتا ہے انسانیت کو عدل سے ہمکنار کرے، اور وہ ظالم نہیں ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ خدا ظالم نہیں ہے. چلیں گے آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے عزیز مہمان علی جناب مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب سے, اور اس حوالے سے گفتگو ہوگی خدا ظالم نہیں ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اور روایات سے بھی ہم دیکھیں گے خدا ظالم نہیں ہے وہ کیسے, اور یہاں پر بزرگ ہمارے اس کو ہمارے تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. سب سے پہلے چلیں گے ان کا استقبال کریں گے, اور یہاں پر ہمارے حاضرین بھی ہیں ان سے بھی ہم آپ کو آشنا کرائیں گے, پھر گفتگو ہوگی آپ کے سامنے. قبلہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ اس اہم موضوع کو لے کر اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے, اور آپ نے اپنا وقت دیا کہ ہمارے ناظرین کو اس اہم ٹاپک پر اب ان کو معرفت کرائیں اور اس سے آشنائی کرائیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے حاضرین کے بھی شکر گزار ہیں, اور ان کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اپنا اہم وقت دیا, اور ساتھ ساتھ آپ بیچ بیچ اپنے سوالات کے ذریعے سے بھی شرکت فرماتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بریک کے بعد اب سیدھا چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں, اور معلوم کرتے ہیں کہ ظلم کیا ہے, اور ظلم کی حقیقت کیا ہے, اور کس طریقے سے ہم ذات باری تعالیٰ کو اس صفت سے جو ظلم کی صفت ہے اس سے دور رکھیں. تمام حوالوں سے گفتگو ہوگی. قبلہ, ظلم جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں بچپنے سے, لفظ ظلم اور ظلم اور عدل, ساری چیزیں, تو سب سے پہلے کسی بھی مفمان لفظ کو اچھی طریقے سے پہچاننا اور اس کو جاننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے معنی کو ہم سمجھیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پر آپ بتائیں کہ ظلم کی تعریف اور اس کا معنی کیا ہے.
جی یقیناً یہ بات بہت اہم ہے کہ جو لفظ عام طور سے ہمارے درمیان رائج ہے اور ہم اس کا ایک خاص مفہوم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اور سماج میں بھی رائج ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کے اوپر ظلم کیا.
جی.
تو البتہ یہ بھی اس کا ظلم کا ایک مصداق ہے, لیکن اگر ہم لغت میں اور ڈکشنری میں ظلم کے معنی کو دیکھیں گے تو وہاں پر یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ ظلم کا مطلب ہے کوئی بھی بے جا کام کرنا.
جی.
ایسا کام کرنا جس کا موقع نہیں ہے, جس کا محل نہیں ہے, یا یہ کہ کسی بھی کام میں جو ایک درمیانہ حد ہوتی ہے اس سے آر یا پار چلے جانا.
جی.
یا اس کے علاوہ یہ کہ نقصان پہنچانا, یہ نقصان پہنچانا ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچائے, یا ہو سکتا ہے کہ کبھی دوسرے کو نقصان پہنچائے. کبھی یہ نقصان ممکن ہے کہ بہت جزئی ہو, چھوٹا سا ہو, مختصر ہو, اور کبھی نقصان ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو. نقصان اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ مادی ہو, قابل محسوس ہو.
جی.
ہاں, محسوس کیا جا سکتا ہو, اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ نقصان معنوی ہو جس کو عام طور سے محسوس نہیں کیا جا سکتا.
جی.
بہرحال نقصان نقصان ہے.
جی.
چاہے اس کا کتنا ہی اندازہ ہو, کتنی ہی مقدار میں ہو, محسوس کرنے کے قابل ہو یا محسوس قبل کرنے کے قابل نہ ہو. مثال کے طور پر جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بعض گناہ رائج ہیں.
جی.
اور اس میں ہمارے معاشرے کے کچھ افراد بہت اچھے خاصے ملوث ہیں, اور ان کو اس سے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے.
جی.
وہ ہے غیبت کرنا. غیبت کرنا ایک گناہ ہے.
جی.
اور بہت سے افراد ہیں اس میں جو مبتلا ہیں, اور اگر ان سے کہا جائے غیبت نہ کیجیے تو فوراً کہتے ہیں کہ اگر غیبت نہیں کریں گے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہم پھر گفتگو ہی نہ کریں.
جی.
اس کا مطلب یہ کہ ان کی گفتگو کا سارا حصہ یا اکثر حصہ
غیبت
سے کے اوپر منحصر ہوتی ہیں. اب یہ غیبت جو ہے, کوئی ہو سکتا ہے کہے کہ اس سے کسی کی روزی روٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
جی.
لیکن یہ ایک ایسا معنوی نقصان ہے خود غیبت کرنے والے کا بھی, اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا بھی. لہٰذا یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور یہ ظلم دو طرفہ ظلم ہے. ایک تو خدا کے اوپر ظلم ہے کہ اس نے منع کیا ہے غیبت نہ کرو, اس کے حکم کی پیروی نہیں کی جاتی. دوسرا حق الناس ہے, ایک انسان کی غیبت کی جا رہی ہے, تو دو طرفہ ظلم ہے. تو میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے مظالم رائج ہوتے ہیں, مگر ہم ان کو ظلم نہیں سمجھتے اور بآسانی اس کام کو کرتے ہیں, اور صرف ان چیزوں کو ظلم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری مادیات سے متعلق ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ کر لے, کسی نے کسی کی زمین ہتھیا لی, فرض کیجئے کہ کسی نے کسی انسان کو قتل کر دیا, فرض کیجئے کسی نے کسی کی کوئی پونجی چھین لی, اس قسم کے کام جو ہوتے ہیں تو ہم انسان کہتے ہیں کہ یہ فلاں انسان بڑا ظالم ہے جس نے کام انجام دیا. حالانکہ اگر ظلم کی تعریف سمجھ لیں ہم لوگ اور اس کا مفہوم سمجھ لیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ظلم کا چھوٹا بڑا حصہ موجود ہے.
جی, اور یقیناً جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ مادی گناہ سے ہو سکتا ہے, مادی ظلم سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ یہ ظلم ہو جو ہم زبان سے انجام دے رہے ہیں دوسرے کی برائی کر کے. سوال یہاں پر ہماری یہ ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے, ہمارا موضوع یہ ہے کہ نفی ظلم از خدا سے جو گفتگو ہوگی تو قرآن جو ہمارے لیے دستور زندگی ہے اور وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے, وہ نہیں ہے تو اگر ہماری زندگی میں تو کچھ نہیں ہے, تو کیا قرآن مجید نے اللہ کے ظلم ظالم نہ ہونے کے اوپر یا اس کے ظلم کو نہ بتانے کے ظالم نہیں ہے, وہ کون سی آیات ہیں جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟
قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جو اللہ کے ظالم نہ ہونے کو بیان کرتی ہیں, جو سراسر واضح الفاظ میں بیان کرتی ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا.
جی, اور معذرت کے ساتھ میں یہاں پر یہ آپ سے کہنا چاہوں گا, چونکہ میرا سوال آپ کے سامنے پیش ہوا لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر جو بزرگان تشریف فرما ہیں, ہمارا سوال ہم آپ سے جواب بعد میں لیں گے, پہلے ہم چاہیں گے کہ ان کو ہم اپنے ساتھ شریک کریں تاکہ ہماری گفتگو اور دل نشیں اور شیریں ہو جائے ہماری گفتگو. تو میں آپ بزرگان سے چاہوں گا کہ آپ میں سے اس حوالے سے کہ خدا ظالم نہیں ہے, آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے مولانا سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چونکہ موضوع ظلم کے ریلیٹڈ ہیں تو میں قبلہ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا خدا ظالم ہے؟ اگر خدا ظالم نہیں ہے تو جو عام ہم دیکھتے ہیں ابھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, یعنی کبھی کبھار سیل آتا ہے, کبھی کبھار طوفان آتا ہے, کبھی کبھار زلزلے آتے ہیں, کوئی معصوم پہ ظلم ہو رہا ہے, تو اگر ہم کہیں گے کہ کیا وہ کس یعنی ان پہ کون ظلم کر رہا ہے, ان پہ کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے, کیا خدا ان پہ ظلم کر رہا ہے خود؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں ایک طرح سے خدا خود قہار ہے, یعنی خود قہار کرنے والا ہے, تو یہ ظلم کیا ہے؟
جی شکریہ.
یقیناً دنیا میں پڑنے والی مصیبتوں سے متعلق ایک بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں اس طرح کا سوال رہتا ہے کہ ایسی مصیبتیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور وہ آتی ہیں, اور کبھی کبھی ایسے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو واقعی دیکھنے میں بڑے معصوم لگتے ہیں, جیسے بچے ہی فرض کیجئے, یا بے زبان جانور ہیں مثال کے طور پر, یا اچھے اور سچے اور صاف دل والے لوگ ہیں, اس قسم کے لوگ بھی ان مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا, سیلاب آ گیا مثال کے طور پر, زلزلہ آ گیا مثال کے طور پر, آسمانی بجلی گر پڑی مثال کے طور پر, تیز بارش آئی, اس کی بنیاد پر کبھی کبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اگر واقعی خدا ظالم نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ و تبارک نے اس دنیا میں کچھ قوانین حاکم فرمائے ہیں جو ایک فطری اور طبیعت کے قوانین ہیں, نیچر کے قوانین ہیں, ان قوانین کو جاری ہونا ہے, اور یہ قوانین جب جاری ہوتے ہیں تو اس کے اجرا کی بنیاد پر کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں کہ جو ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ مصیبت میں اور بلا میں گرفتار ہو گئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور پریشان ہو گئے ہیں, اور دیکھنے میں واقعی ایسا لگتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک معصوم بچہ ہے, فرض کیجئے کہ زلزلہ آیا اور زلزلے میں وہ معصوم بچہ چھت کے نیچے یا دیوار کے نیچے دب کر کے اور مر گیا, ختم ہو گیا. اب ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اس بچے نے کیا خطا کی تھی جو ابھی معصوم ہے, جو ابھی مثال کے طور پر 2 مہینے کا ہے, 4 مہینے کا, 6 مہینے کا ہے, اب اس کی کیا خطا تھی جو اس دنیا سے یوں ہی چل بسا؟ دیکھیے, جو قوانین اللہ نے اس دنیا کے لیے رکھے ہیں جب وہ جاری ہوتے ہیں, اور اس قسم کے افراد جو یا تو یوں کہہ لیا جائے کہ بے گناہ ہیں یا معصوم ہیں یا بہت سچے اور سیدھے اور صاف دل کے ہیں, وہ بھی اس میں پھنس جاتے ہیں, تو اللہ کے اس قانون کے جاری ہونے کے موقع پر جو کنڈیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گویا ان کے اوپر ایک ظلم ہوا ہے. حالانکہ یہ ظلم اس وقت ہوگا کہ جب کہ اس عمل کی بنیاد پر ان کا جو حق ہے وہ مارا جائے.
جی,
اس عمل اور اس کنڈیشن کی بنیاد پر ان کا جو حق ہے وہ پامال ہو جائے, اس حادثے کی بنیاد پر ان کو جو ملنا چاہیے تھا وہ نہ ملے.
جی,
ظلم, جیسا کہ ہم نے تعریف میں کہا کہ ظلم کا مطلب ہی ہے کہ ایک بے جا کام ہونا, ایک میانہ روی سے خارج ہو جانا, کسی کا حق ہے اس کے حق سے اس کو محروم کر دینا, یہ تمام چیزیں ہیں. تو اللہ نے جو یہ گویا کہہ دیجئے اس کو زلزلہ آ گیا, یا آپ کہہ دیجئے گے کہ بارش طوفان آ گئی, آپ کہیے کہ کوئی اس طرح سے ایسا واقعہ آگ لگ گئی مثال کے طور پر, اس میں کوئی بے زبان اور کوئی معصوم جاں بحق ہو جاتا ہے, کبھی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے, تو گویا اس کے اوپر ظلم نہیں, ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے, بالکل یعنی عقل ہماری اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی زلزلے, اسی طوفان, اسی واقعے کی بنیاد پر اللہ نے اس انسان کو جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ظلم کا شکار ہو گیا ہے, اس کو اس کے بدلے میں وہ نعمت اور وہ منزل عطا کی ہو کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہم خود سوچیں کہ کاش ہم ہی اس زلزلے میں اور اس طوفان میں حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں عین ممکن ہے کہ وہ نہ ہو, اور ایسا ہے. اللہ نے بارہا اس بات کو اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. ظلم نہیں کرتا کا مطلب یہ ہے کہ جو حق ان کا بنتا ہے, جو استحقاق ان کا بنتا ہے, جو عمل اور کردار کی بنیاد پر ان کو ملنا چاہیے, وہ اللہ اس سے دریغ نہیں کرتا جو بھی ملنا چاہیے. اچھا, جب حادثے اور اس کی بات کریں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر بہت اچھا ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا ہے, بالکل سیدھا ہے, شریف ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم ظاہری کو تو دیکھ رہے ہیں اس کے. یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ باطن اس کا ویسا ہی ہو جیسا ہم دیکھ رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ اس کے باطن اور ظاہر میں زمین و آسمان کا فرق ہو.
بے شک.
یہ ایک بہت بڑی, میں یہاں ایک بہت مختصر طور پر عرض کرنا چاہوں گا. ایک کسی انسان نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دریافت کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے اپنے لیے, یعنی انسانوں کے لیے خلیفہ مقرر کرنے کے لیے انسانوں کو ہی کیوں نہیں اختیار دیا؟
جی,
انسانوں کو اختیار دے دیتا کہ تم جسے چاہو خلیفہ مقرر کر لو. تو امام نے جواب میں یہی فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جو لوگ خلیفہ اپنے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں وہ کسی نیک انسان کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں کسی برے انسان کو؟ تو اس نے جواب دیا کہ یقیناً کسی نیک انسان کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں. تو دوسرا سوال حضرت کا یہ تھا, تو یہ بتاؤ کہ ان کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ فلاں انسان نیک ہے؟
کیا بات ہے,
کیسے پتا چلے گا کہ نیک ہے؟
جی,
کیونکہ نیکی ظاہر سے پتا نہیں چلتی ہے.
جی,
نیکی ایک باطنی عمل ہے.
جی,
ایک اندرونی معاملہ ہے, اور ہم کسی کے اندرون سے باخبر
نہیں.
صرف اللہ جانتا ہے. جس نے اللہ کو جس کو اللہ نے علم دیا ہو وہ جانتا ہے کہ کون نیک ہے. تو کسی کی نیکی اور کسی کی بدی کا ہمیں علم نہیں ہے. ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بہت نیک انسان ہے, اور نہ ہی یہ فیصلہ کر سکتے کہ برا انسان ہے. اس کی نیکی اور اس کی بدی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. لہٰذا کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حادثے کا شکار ہو گیا اور ہم سمجھتے تھے کہ بڑا نیک ہے, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گویا اس کے اوپر ظلم ہو گیا. عین ممکن ہے کہ اس کا حق وہی ہو جو اللہ نے اس کو اس صورت میں.
بہت 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 واقعا بہترین, آپ نے یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر ناظرین اس طرح متوجہ ہو جائیں گے تو یقیناً آج وہ ایک بہت معرفت بھری بات آپ سے حاصل کریں گے. اور آپ کی اجازت کے ساتھ یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور ناظرین ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے, ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے, اور چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں اس ظلم کے حوالے سے کہ خدا ظالم نہیں ہے, اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. قبلہ, چونکہ میرا سوال, میں نے اپنے سوال کو پیچھے کر دیا تھا تاکہ آپ ان کے سوال کا جواب دیں, کہ قرآن مجید نے اللہ کے عدم ظالم ہونے کے اوپر کہ اللہ ظالم نہیں ہے, کس طریقے سے اپنی آیات قرآنیہ میں پروردگار عالم نے اس کا ذکر فرمایا؟
اللہ نے اپنی آیات میں بہت واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا.
بے شک.
مختلف آیات ہیں, مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں. مثال کے طور پر ایک جگہ فرمایا ہے کہ لا یظلم الناس شیئا.
جی,
ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ لوگوں پر شیئا یعنی بالکل مختصر
ذرہ
نہ کے برابر, اس کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی. الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے, کسی بھی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اور اسی ذرے برابر کا بھی تذکرہ آیا ہے ایک جگہ پر کہ لا یظلم الناس مثقال ذرہ.
جی,
اصلاً لوگوں کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، جسے اپنی زبان میں اس کو کہہ لیں سوئی کی نوک کے برابر، اتنا بھی ظلم اللہ لوگوں پر نہیں کرتا ہے. یا فرمایا ہے کہ لیس بظلام للعبید، اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا خدا نہیں ہے. تو پھر یہ ظلم کا مسئلہ کہاں سے پیش آتا ہے؟ جب اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے تو خود قرآن مجید نے ہی فرمایا ہے کہ ولاکن الناس انفسهم یظلمون، در حقیقت لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور یہ بہرحال انسانی فطرت میں ہے. اب اس کو کیا کہیں کہ بہت سی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان خود ایک کام کرتا ہے، اس کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے.
جی
ظلم خود کر رہا ہے، اللہ کی طرف کبھی منسوب کر دیا، ظلم کبھی خود کر رہا ہے سماج کی طرف منسوب کر دیا، ظلم خود کر رہا ہے شیطان کی طرف منسوب کر دیا، ظلم خود کر رہا ہے اپنے گھر والوں کی طرف منسوب کر دیا. اور اسی بنیاد پر سماج میں اور معاشرے میں بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے میں سننے میں آ جاتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے.
جی
کیونکہ انسان نے اپنے ہوئے کیے ہوئے غلط کام اور ظلم کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیا ہے. تو در حقیقت اللہ کسی بھی بندے پر اور کسی بھی انسان پر ایک سوئی کی نوک کے برابر تو کیا اس سے بھی کم ظلم نہیں کرتا ہے. اگر ظلم اللہ کی طرف کوئی نسبت دے رہا ہے تو خود یہ نسبت دینا بھی ظلم ہے.
کیا
اور در حقیقت وہ دو برابر ظلم کر رہا ہے، ایک تو ظلم جو اس نے کیا ہی ہے اور اس ظلم کو نسبت دے رہا ہے اللہ کی طرف، تو ڈبل نسبت دے رہا ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، بہرحال اس کی مختلف وجہیں ہیں، مختلف وجوہات ہیں. ہم لوگ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ ہم لوگ ظلم کرتے ہیں اور اس ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں دوسروں کی طرف نسبت دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں.
جی
تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں، وہ وجوہات اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں جس کی بنیاد پر اللہ ظلم نہیں کرتا.
بے شک. اور کہا بھی گیا ہے کہ قرآن مجید کے ظاہراً یہ آیت ہے کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے اور ہر شر کے ذمہ دار تم خود ہو. یقیناً جو مشکلات زمانے میں ہیں کہیں نہ کہیں ہماری وجہ سے ہیں، اور بعد میں ہم اس کو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپنا دامن جھاڑنے کی انسان کو بچپنے سے عادت ہوتی ہے، وہ لہٰذا دوسرے کی طرف وہ منسوب کرتا ہے. تو سوال یہاں پر یہ کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، قرآن کے آپ نے ریفرنس بھی دیا اور یہاں پر بہترین طریقے سے آپ نے آیات کو پیش کیا، یہ کہ اللہ ظلم کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ عام ذہن میں بھی آ جائے سوال ظلم کیوں نہیں کرتا، جبکہ اس کے مقابلے میں بہت سے فرعون جیسے لوگ بھی گزرے ہیں، وہ چاہے تو ان کو سزا دے سکتا تھا، لیکن وہ ظلم کیوں نہیں کرتا؟
دیکھیے، میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو اشارہ آپ نے کیا کہ جیسے فرعون کا مسئلہ ہے یا آج کل کے بہت سارے ظالم و جابر بہرحال لوگ موجود ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ذرا سی بھی پاور آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا
سلطان
اور سمجھنے لگتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، بہرحال ظلم کرتے ہیں. عام طور سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو بھی تھوڑا سا بڑا ہوا یا جس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا سمجھا وہ ظلم کرنے لگتا ہے، اور دیکھنے میں بھی ایسا ہی آتا ہے کہ جس میں بھی ذرا سا تکبر آیا، جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی احساس کرنا شروع کیا، فوراً وہ ظلم کرنے لگتا ہے اور اپنے سے نیچے والوں کے اوپر زیادتی کرنے لگتا ہے. تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے.
جی
تو اللہ جب سب سے بڑا ہے تو پھر وہ ظلم کر سکتا ہے، بہت آسانی سے کر سکتا ہے. نعوذ باللہ. جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ظلم کرتے ہیں انسانوں میں سے، وہ ان کے اندر کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ ظلم کرتے ہیں.
جی
ایک جو بڑی وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جاہل ہے.
جی
اگرچہ پڑھا لکھا ہے مگر جہل کا شکار ہے، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی جہل کا شکار ہے. اس جہل کی بنیاد پر وہ ظلم کرتا ہے.
جی
اور اکاش اس پروگرام میں تھوڑی سی وقت میں گنجائش ہوتی تو میں مزید اس کی تفصیل بیان کرتا. پڑھا لکھا ہوتا ہے پھر بھی جہل کا شکار ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ظلم کرتا ہے.
جی اور یہاں پر چونکہ اب اتنا، جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا اس کی طرف، کہ پروگرام میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں پر بیٹھتے ہیں لوگ، ہمارے دوست احباب یہاں پر، میں ان سے بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس پروگرام میں اپنے علمی اعتبار سے یہاں پر شریک ہوں اور سوال کریں، تاکہ ہمارے ناظرین تک ان کے آپ جواب دیں، جو بہت ضروری ہے، ایک تنوع ہے پروگرام کا. تو میں چاہوں گا کہ ان کی طرف چلوں اور ایک سوال ان سے بھی لوں تاکہ آپ اس کی طرف بھی اشارہ کریں. تو اس حوالے سے کہ اللہ ظالم نہیں ہے اور قرآن آیات بھی مولانا نے پیش کی. آپ یہاں پر کیا سوال کرنا چاہیں گے کہ اللہ ظالم نہیں یا اس کے اعتبار سے جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ نے فرمایا کہ خداوند ظلم نہیں کرتا ہے, تو یہاں سے قرآن میں آیا ہے کہ خداوند وہاب القہار ہے. وہاب القہار ہے, ان کے کیا معنی ہیں؟
جی شکریہ. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر ایک طرح آپ نے کہا کہ وہ ظالم نہیں ہے, دوسری طرف کہیں پہ قہار اپنے لیے استعمال کیا, کبھی جبار اپنے لیے لفظ استعمال کیا, تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں اور ان کا مفہوم کس طریقے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟
جی یہ سوال اس لیے شاید ہمارے ذہنوں میں پیش آتا ہے کہ ان الفاظ کے معنی جو ابھی آپ نے استعمال کیے ہیں, جبار ہے یا قہار ہے, ان کے معنی ہماری زبان میں اور ہمارے کلچر میں تھوڑے سے بدل گئے ہیں.
جی جی.
اسی بنیاد پر فوراً ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قہار اور جبار کا کیا مطلب ہے, اللہ قہار ہے اللہ جبار ہے.
اور ظاہراً معذرت کے ساتھ کہ ہمارے یہاں جو استعمال ہوتا ہے ظالم و جابر لفظ ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں.
جی 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 ایسا ہی ہے. جبار بھی عام طور سے ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو ایک منفی امیج معاشرے میں رکھتے جی. ہیں. قہار بھی اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ بس جو ظلم ڈھانے والا ہے اور بس جو اپنے سامنے دوسروں کو ہیچ سمجھتا ہے.
جی.
اللہ کی ذات اس سب سے بری ہے, بالا تر ہے کہ وہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم کرے. قہار اور جبار جب اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دے.
جی.
اور اس نے جیسے کہ ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا دل چاہا اس لیے ہم نے یہ کام کیا. جی. کوئی قاعدہ قانون پھر بیچ میں نہیں ہوتا.
نہیں ہوتا. بہت خوب.
اللہ کی ذات اس سے بری ہے کہ وہاں یہ کہے کہ اس کا دل چاہا, اس نے مثال کے طور پر ایک انسان کو اندھا پیدا کر دیا, اس کا دل چاہا تو ایک انسان کو اس نے آنکھوں میں ڈبل نور ڈال دیا, اس کا دل چاہا. دل کی بات وہاں نہیں ہے, قاعدے قانون ہے, اس کی حکمت کا تقاضا ہے, اس کی مصلحت ہے اور وہ تمام باتیں ہیں. جب قہار اور جبار کی بات کرتے ہیں تو اللہ جبار ہے یعنی قہار ہے, یعنی وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے, کمانڈ رکھتا ہے, بھرپور طاقت اور غلبہ رکھتا ہے, جس چیز کو جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے.
جی.
کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے. البتہ اس میں پھر یہ تمام صفتیں اس کے بعد ہیں. کس کے بعد ہیں؟ کہ اللہ حکیم ہے.
جی.
اللہ رحیم ہے, اس کے بعد ہیں یہ تمام صفات.
جی.
یعنی اللہ کی قہاریت کو اگر دیکھنا ہے, اللہ کی جباریت کو اگر دیکھنا ہے, تو اس سے پہلے ان صفات کے اوپر لائٹ ڈالنی ہوگی. کاہے کی؟
حکمت کی.
حکمت کی.
بہت خوب.
اس کے رحم و کرم کی, اس کے فیاض ہونے کی, اس کی مصلحت کی لائٹ ڈالنی ہوگی, تب دیکھیں گے کہ اس کی قہاریت کا کیا مطلب ہے, اس کی جباریت کا کیا مطلب ہے. جب اس لائٹ میں ہم آ کر دیکھیں گے تو وہ اپنی حکمت کے ذریعے سے, وہ اپنی مصلحت کے ذریعے سے, وہ اپنی مہربانی کے ذریعے سے جس چیز کو جیسا چاہے کر سکتا ہے.
جی.
تب ایسا ہوگا تو جو چیز بھی آئے گی وہ بہترین نکل کر سامنے آئے گی, بغیر کسی کھوٹ کے سامنے آئے گی. ہو سکتا ہے کبھی ہم کھوٹ سمجھ رہے ہیں البتہ.
جی.
لیکن وہ کھوٹ نہیں ہوگا در حقیقت.
وہ ناقص نہیں ہوگا. اسی زیادہ بس سمجھ سکتے ہیں.
جی. وہ ناقص نہیں ہوگا اپنے آپ میں. وہ چیز حتماً اپنے اندر کچھ نہ کچھ فائدے سمیٹے ہوئے ہوگی. وہ چیز یقیناً فائدے مند ہوگی, اور بغیر کسی فائدے کی وہ چیز نہیں ہوگی. جب اس زاویے سے ہم نگاہ کریں گے. لیکن اگر خالی ہم نے اسی کو دیکھا کہ اللہ قہار ہے اللہ جبار ہے, تو ہمارے ذہن میں پھر یہ بات آئے گی کہ قہار اور جبار ہے اس کا مطلب یہ کہ اس نے کسی انسان کو کالا بنا دیا اس کی مرضی, اس نے کسی انسان کو بالکل گورا بنا دیا اس کی مرضی, اور جیسا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہا تھا, اس میں کوئی قاعدہ قانون تو ہے نہیں, ایسی اللہ نے بھی اس کو ایسا کر دیا, اس کو ایسا کر دیا, اس کو ایسا کر دیا. تو پھر سوال ہوگا کہ کیوں ایسا کیا آخر.
جی.
حالانکہ جب ہم اس کو مصلحت اس کی, حکمت اس کی, مہربانی اس کی, اور اس کے فیاضی کے آئینے میں جا کر دیکھیں گے, اور اسی قہاریت اور اس کے غلبے کو دیکھیں گے, تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, مصلحت ہی مصلحت ہے, خیر ہی خیر ہے, بھلائی اور بھلائی ہے.
بے شک. اور واقعاً اللہ کے اگر ہم حکمت کو پہچان گئے اور اس کے حکیم ہونے کو جان گئے, تو کسی بھی فعل کو خالی از حکمت ہم نہیں سمجھیں گے. اور ہم پلٹ کے آتے ہیں اپنے سوال کی طرف. میں چاہوں گا اس مختصر سے وقت میں آپ اس سوال کا جواب دیں. ظاہر ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن میں چاہوں گا ایک منٹ میں آپ اس کا جواب دیں کہ خدا ظلم کیوں نہیں کرتا.
دیکھیں جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں وہ یا تو جہل کے شکار ہوتے ہیں اس بنیاد پر ظلم کرتے ہیں، یا خود خواہی کے شکار ہوتے ہیں اس لیے ظلم کرتے ہیں، یا کسی چیز سے ڈرتے ہیں اس لیے ظلم کرتے ہیں، یا ان کو ظلم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر وہ ظلم کرتے ہیں، یا کبھی کبھی کسی مجبوری کی بنیاد پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ تمام چیز اور بھی ممکن ہے کہ وجوہات نکل آئیں گے جس کی بنیاد پر لوگ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نہ جاہل ہے نہ جہل کی وہاں کوئی گنجائش ہے، خود خواہی اس کی یہاں نہیں ہے، فیاض اعلی الاطلاق ہے، کسی سے اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، وہ اصلاً کسی چیز کی ضرورت رکھتا ہی نہیں ہے کہ ظلم کرنے کی اس کو ضرورت پڑے، اور نہ ہی اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے۔
بہت خوب، آپ نے بہترین طریقے سے اللہ کے اس چیز کو آپ نے ثابت کیا، بغیر ثابت شدہ چیز کی آپ نے، آپ بزرگان جو یہاں پر آتے ہیں وہ یہی کہ اذہان انسانی کو بیدار کرنے کے لیے اور متوجہ کرنے کے لیے کہ فطرت انسانی کیا ہے اور الہی قانون کیا ہے۔ آپ تمام بزرگان کی تشریف آوری، خصوصاً آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ کا شکریہ کہ آپ اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی۔ اور حاضرین کرام، آپ کی بھی خدمت میں شکریہ پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور بہترین طریقے سے آپ نے اپنے سوالات کو مولانا کے سامنے پیش کیا اور مولانا نے اس کے جوابات کو ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ آپ تمام بزرگان کا شکریہ۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اور ہمیں زندگی میں سمجھنا ہے اور اس چیز کا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ جو کچھ خیر ہے سب اللہ کی طرف سے، اور شر کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اپنی زندگی سے شر کو دور رکھیں تاکہ خیر الہی ہم تک پہنچتا رہے، جہاں بھی رہیں آباد رہیں، خوش رہیں، خوشحال رہیں۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.